الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج 24ویں پارے کے مضامین کا جائزہ لیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے. آج 24واں پارہ شروع ہوتا ہے تو سورہ زمر کا کچھ حصہ اس سورت کے اندر ہے، بلکہ آدھی سے زیادہ سورت جو ہے اس پارے کے اندر ہے. اور اس صورت میں ہم دیکھ آئے تھے کہ اس صورت میں توحید کا مضمون بہت زبردست طریقے سے بیان ہوا ہے اور توحید کے مباحث کی تکرار ہوئی ہے. اور مقصد یہ ہے کہ بار بار اس کو بیان کرنے کا کہ توحید انسان کے اندر، انسانی فکر کے اندر اچھی طرح رچ بس جائے، اور انسان جو ہے اس کے جو شرکی عقائد ہیں اور شرک کا بالکل شائبہ تک انسان کے جو ہے وہ نہ رہے اس کے خیالات کے اندر، اور انسانی فکر پر جو ہے وہ بالکل پاک اور صاف، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر اس کا اعتماد جو ہے وہ اور اعتقاد جو ہے وہ بحال ہو. تو یہ جو ہے اس وجہ سے اس کے مضامین کو بار بار دہرایا گیا ہے سورہ زمر کے اندر بھی. پھر اسی حوالے سے مختلف پیراؤں کے اندر اس بات کو جو ہے بتایا گیا ہے. ایک بات بتائی گئی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیانی واسطے تلاش کرنا اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، تو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ گویا درمیانی واسطے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نسبت زیادہ رحیم اور زیادہ کریم ہے، اور یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نسبت زیادہ مہربان ہے، تو ان کو جو ہے وہ واسطہ بنایا جائے. تو یہ جو ہے وہ شرک کی ایک بنیاد ہے، اور اس سے جو ہے منع کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ لوگوں کو کسی صورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے جو دوسرے وہ شریک ہیں ان کا دامن نہیں پکڑنا چاہیے. ہر صورت میں اللہ تعالیٰ سے براہ راست اللہ تعالیٰ کا دامن ہی پکڑنا چاہیے اور اسی کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی غفور ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے اللہ تعالیٰ. یعنی یہ بار بار چیزیں دلائی گئی ہیں، اور ان کی وجہ یہ ہے کہ جب تک انسانی شخصیت یا انسانی کردار کے اندر توحید راسخ نہ ہوگی، تو وہ کسی بھی جگہ پہ، چاہے وہ ایک انفرا فرد ہے، وہ ایک معاشرے کا حصہ ہے، ایک خاندان کا حصہ ہے، یا ایک جو ہے وہ اجتماعیت شہر اور ملک کا حصہ ہے، تو وہ ایک یوزفل اور اب کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو مطلوبہ کردار ہے وہ پیدا نہ ہو سکے گا اس کے اندر. اس لیے توحید کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ یہ انسان کی جو ہے بالکل بنیاد ہے. اگر یہ صحیح نہیں ہوگی تو پھر آپ باقی کے جتنے بھی کردار میں انسان کے دوسرے وصف ہیں وہ اس کے اوپر اگر بلڈ ہوں گے تو وہ جو ہے صحیح نہیں ہوگی. اور ان کی مثال بالکل ہی ایسی ہے جیسے دیوار کی ہے. اگر دیوار کی کوئی بھی بنیاد صحیح طریقے سے نہیں ہوگی تو اس کے اوپر جو بھی تعمیر ہوگی وہ جو ہے وہ ٹیڑھی چلی جائے گی مسلسل. اہل ایمان کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ اللہ کی بندگی کے لیے اگر جگہ تنگ ہو گئی ہے یہاں پہ، تو پھر تم اس کی زمین اللہ تعالیٰ کی بہت وسیع ہے. اپنی ایمان کو اور اپنے دین کو بچانے کے لیے کسی اور طرف نکل کھڑے ہو. یعنی گویا ہجرت کی جو ہے ترغیب دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے نئے امکانات پیدا کرنے کی کوشش کرو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ اگر ایک جگہ پہ دین میں اور جو ہے وہ اسلام میں جو ہے اگر پروگرس نہیں ہو رہی ہے اور امکانات جو ہے وہ بظاہر ختم ہو رہے ہیں، تو کسی دوسری جگہ پہ جو ہے وہ تلاش کیے جائیں. اور بالکل یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے مکہ سے باہر جو ہے وہ جگہ تلاش کی. پہلے آپ طائف گئے، پھر اس کے بعد مدینہ. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے امکانات کی ایک بڑی دنیا روشن کی، اور پھر نئی جگہ سے، مکہ نہیں لیکن نئی جگہ سے، مدینہ سے پورے جو ہے دنیا کو اسلام کے نور سے جو ہے اس نے منور کیا. اللہ تعالیٰ، یعنی اگر اس پہ صبر کرو گے، استقامت دکھاؤ گے دین کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس صبر کا اجر دے گا. انسان کی ایک نفسیاتی کیفیت اور ایک طوطا ششمی کا ذکر کیا گیا ہے. اصل میں آپ یہ نفسیاتی کیفیت ہے، لیکن ظاہر عام زبان کے اندر اسے آپ طوطا ششمی کہہ سکتے ہیں. انسان جب بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے، اس کی فریاد کرتا ہے اسے، اور بندگی کے بڑے عہد و پیمان باندھتا ہے کہ میں اسی کا بندہ بن کے رہوں گا. اور جو ہی مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر سارے اپنے وعدے جو ہے بھول جاتا ہے. تو یہ انسان کی ایک کیفیت بتائی گئی ہے، اور یہ جس سے ظاہر ہے نہ کرنے کا، اور ہمیشہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار اور اسی کی طرف رجوع کرنے کا جو ہے وہ تلقین ہے. اہل مذہب میں دین ہمیشہ پوجا پاٹ کے معنوں میں استعمال ہوتا رہا. یعنی دین کے لوگ یہی سمجھتے رہے ہیں کہ جو ریچولز ہیں کچھ جو ہے وہ بس سامنے مظاہرے آپ کہہ لیں عبادت ہیں کچھ جو ہے وہ وہی دین ہے سارے کا سارا. اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت کے مسئلے کو کھول کر بیان کیا ہے اور اس کی وضاحت کی ہے کہ احکام کی جو اطاعت ہے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ہیں ان کی اطاعت کو بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت کا جز قرار دیا کہ وہ بھی لازمی طور پر وہ بھی عبادت کا حصہ ہے. اگر جو ہے آپ جو ہے وہ دنڈوت جو ہے اور سجود تو جو ہے اللہ تعالیٰ کو کر رہے ہیں لیکن احکام کی اطاعت کسی اور کی کر رہے ہیں تو یہ اس عبادت کا بھی پھر جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ وہ تو دراصل کسی اور ہی کی عبادت, آپ جس کے احکام جس کے حکم مان رہے ہیں اس کی عبادت کر رہے ہیں. حشر کے میدان کے دو مناظر بتائے گئے ہیں سورت کے آخر کے اندر, بڑے معروف ہیں جن کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی دیا گیا ہے زمر. یہ زمرا یہ دو گروہ ہیں, جنتیوں کا ایک گروہ ہے اور ایک دوزخیوں کا گروہ ہے اور ان کو گروہوں کی شکل میں جو ہے لایا جائے گا. پہلا گروہ جو ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والوں کا اور پھر اسی کی تاریکی کے اندر زندگی گزارنے والوں کا, فرشتے ان کو ہانکتے ہوئے دوزخ کے دروازے پر لے آئیں گے. آپ غور کیجئے کہ ان کو ہانکتے ہوئے پیچھے سے دھکیلتے پیچھے سے آئیں. آپ کو پتا ہے کہ ریوڑوں کو جانوروں کے ریوڑوں کو پیچھے سے جو ہے دھکیلا جاتا پیچھے سے ہانکا جاتا ہے, اس طریقے سے ان کو دھکیلتے ہوئے دوزخ کے دروازے پر لائیں گے. تو دوزخ کے دروازے جو ان کے لیے کھول دیے جائیں گے اور جہنم کا داروغہ ان سے سوال کرے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہ آیا تھا جس کی تم بات مانتے, تم پر وہ کتاب کی باتیں اور کتاب کی تعلیمات تمہیں کھول کر بتاتا؟ تو وہ پھر اقرار کریں گے ہاں ہمارے پاس رسول تو آئے تھے لیکن ہماری بدبختی ہم نے خود ان کو چھٹلایا. پھر جو ہے وہ دوسرا گروہ جو ہے متقین کا گروہ ہے, اس کے انجام بتایا گیا ہے کہ ایمان والوں اور اس کے نور میں ایمان کے نور میں زندگی گزارنے والوں جو متقی ہوں گے ان کا استقبال ہوگا, انہیں بھی گروہوں کی شکل میں جو ہے وہ جنت کے دروازوں پہ لایا جائے گا. فرشتوں کے جال میں جو ہے وہ جنت کے نگہبان جو ہے دروازوں پر فرشتوں جو جنت کے دروازوں پر ان کا استقبال کریں گے, انہیں سلامتی اور شادمانی کی دعائیں دیں گے اور انہیں جنت کی مہمانی اور جنت کی عزت افزائی کا جو ہے خوشخبری سنائیں گے کہ یہ جنت تمہارے لیے ہے, تم اب ہمیشہ رہو اس میں ہمیشہ ہمیشہ, اور وہ اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے تعریف بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت تعریف ہے جس نے ساری پریشانیوں کو اور جو ہے ان کو دور کر دیا اسے. اس کے بعد سورہ مومن ہے, اس کا نام جو ہے ایک نام مومن ہے اور آپ جو جہاں پہ قرآن مجید دیکھتے ہیں اس میں اس کا نام سورۃ الغافر جو ہے وہ لکھا ہے. غفرا بخشنا ہوتا ہے, غافر بخشنے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس حوالے سے تو دونوں جو ہے وہ نام چونکہ جو الفاظ ہیں اس سورت کے اندر آئے ہیں اس وجہ سے سمبل کے طور پر جو دونوں لیے گئے. تو مومن کا جو ہے بڑا ایک پاورفل سمبل ہے اس سورت کے اندر. ایک شخص جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کے دربار میں, فرعون کا ایک درباری تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آیا تھا جس نے اپنے ایمان کا اظہار جو ہے فرعون اور اس کے درباریوں پہ نہیں کیا تھا فرعون کے دربار میں. تو اس شخص کا جو ہے ایک تقریر, ایک جو ہے اس کی تقریر سورت کے اندر وہ ہے موجود ہے, اور وہ جو تقریر ہے وہ کسی بھی شخص کسی بھی نبی یا کسی بھی رسول یا غیر نبی کی سب سے طویل تقریر ہے جو قرآن مجید میں جس کا جو ہے وہ ذکر ہوا ہے. بہت طویل اور بہت ہی جاندار تقریر ہے, اور اس وقت وہ تقریر کی تھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا فرعون نے اپنے دربار میں اپنے درباریوں سے مشورہ مانگا کہ کیوں نہ اس شخص کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے. تو پھر اس نے وہ ٹائم تھا وہ وقت تھا, اس کے بعد بھی اگر وہ اپنے ایمان کو ظاہر ہے جو ہے بچا چھپا کے رکھتا تو پھر جو ہے جو ایمان کا سب سے بڑا جو دعوے دار تھا جو ایمان کی سب سے بڑا دائی تھا اسی کو اسی کے خلاف سب سے بڑی سازش ہونے لگی تھی اس کے قتل کی. تو پھر اس نے وہاں پہ اپنی ایمان کا برملا اظہار کیا اور اس دعوت کے بارے میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیش کر رہے تھے اس نے زبردست تقریر کی, اور جو ہے وہ اس وجہ اس حوالے سے پھر وہ جو مومن ہے مومن حضرت موسیٰ علیہ السلام امت حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اس کا جو ہے وہ یہ ذکر ہے, اس کے حوالے سے یہ نام ہے. اچھا, یہ جو سورت جہاں شروع ہوتی ہے سورہ مومن, تو اس سے یہاں آگے 7 سورتیں اکٹھی ہیں جو حامیم کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں, اسی لیے ان کو حوامیم سبا, حوامیم سبا کہا جاتا ہے. 7 وہ سورتیں جو حامیم کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں, ان میں حامیم سجدہ ہے, سورہ شورا ہے, زخرف ہے, سورہ دخان ہے, سورہ جاسیہ ہے اور سورہ احقاف ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ یہ سورتیں قرآن کا حسن اور قرآن کا مغز ہیں, اور ان سب کے اندر دعوت الی القرآن بڑے زبردست انداز میں پیش کی گئی ہے, اور توحید کا ایک بڑا ہی خاص انداز ہے ان سورتوں کے اندر. تو اس سورت کا, سورہ مومن یا سورہ غافر کا موضوع بھی جو ہے حق و باطل کے درمیان جو مارکہ ہے, اس مارکے کا بیان ہے, یعنی توحید عملی کا بیان ہے. کہ دیکھیں کہ ہم جو ہے توحید عملی کیا ہے, اس کا اس لیے کہ یہ توحید عملی جو ہے یہ آگے جو 4 سورتیں ہیں سورہ زمر کے ساتھ, آگے سورہ مومن, سورہ حامیم سجدہ اور سورہ شورا, ان کا مرکزی مضمون ہے یہ توحید عملی. تو یہ توحید عملی کیا ہوتی ہے؟ توحید دیکھیں دو قسم کی ہوتی ہے, ایک اعتقادی ہوتی ہے اور یا جسے علمی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بلیو کرنا, یقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کی یہ صفات ہیں اور یہ اس کے اللہ تعالیٰ کے تقاضے ہیں صفات کے, تو یہ سارا جو ہے جاننا, اس کے اوپر یقین رکھنا, یہ جو ہے توحید اعتقادی ہے, یہ جو ہے توحید علمی ہے. اب دیکھیں توحید عملی یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں جن کے اوپر انسان کا یقین ہے, جو ہم نے جو ہے وہ مان لی ہیں جو چیزیں, تو وہ انسان کی عملی زندگی کے اندر رچ بس جائیں تو وہ توحید عملی ہے. تو اس کی جو ہے خاص طور پر جو ہے اس کے ان صورتوں کے اندر ذکر. اب دیکھیں کہ یہ اس مضمون کا تعلق کس طریقے سے. اب توحید جو ہے وہ انسان کی زندگی کے اندر, انسان نے جس چیز کو مان لیا, رب کو ایک مان لیا ہے, تو اس رب کو ایک ماننے کے جو تقاضے ہیں وہ عملی زندگی میں کس طرح ظہور پذیر ہوں, اور خاص طور پر جس طریقے سے اس مومن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو مومن تھا, اس نے جس طریقے سے جو اس کا اعتقاد تھا, جو ایمان تھا, جس طریقے سے اس کا اظہار کیا ہے اس نے, وہ توحید عملی ہے. اب اس توحید عملی کا یہ ایک پہلا جو ہے آپ کہہ لیں کہ سٹیپ ہے, اور بعد میں یہ جو ہے مزید جو ہے ان صورتوں کے اندر آگے چلا جاتا ہے. اور توحید عملی کی سب سے جو اعلیٰ ترین اور مکمل شکل ہے وہ یہ ہے کہ توحید کے تمام جو تقاضے ہیں ان کو انفرادی زندگی کے اندر اور اجتماعی زندگی کے اندر اور جو معاشرتی زندگی ہے اس کے اندر سب کو, ان احکامات کو اللہ تعالیٰ کے ان تقاضوں کو لاگو کر دیا جائے, نافذ کر دیا جائے, اور ایک جو ہے عملی طور پر ایک نظام جو ہے جو اللہ نے دیا ہے وہ پورے کا پورا اس کو نافذ کر دیا, اس کی اقامت کی جائے, اس کو کھڑا کر دیا جائے, یہ توحید عملی ہے. تو امید ہے کہ یہ بہت ہی اہم مضمون ہے, تو اس کی جو ہے اب کچھ اس کا اندازہ ہو گیا ہوگا. تو یہاں پہ یہ جو مومن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا, تو اس نے جو جابر حکمران کے سامنے, یعنی سب سے بڑا جابر حکمران تو تاریخ کا جو فرعونی تھا, تو اس کے سامنے جو کلمہ حق کہا ہے وہ پوری تاریخ میں ایک شاندار مثال ہے. تو اس شخص نے بڑے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے جو تقریر ہے, اس کا جو خطاب ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مفصل انداز سے اس سورت کے اندر بیان فرمایا ہے. اور میں نے بتایا جیسے کہ یہ اس وقت کا جب اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے منصوبہ بن رہا تھا, جب اس نے درباریوں سے کہا کہ تم مجھے مشورہ دو کیوں نے اس کو قتل کر دیا, تو پھر وہ شخص اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ کیا تم اس شخص یعنی موسیٰ علیہ السلام کو محض اس بنا پہ قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے, اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کہ تم اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ تم جو ہے, وہ شخص کہتا ہے میرا رب اللہ اسی بات پہ, محض اس بات پہ. اور پھر جو ہے اصل میں یہ جو بات بتا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور فرعون کی اور اس مومن کی, تو بات بتا کے اس کا اطلاق جو ہے کفار مکہ کے سرداروں پہ کیا گیا, اور خاص طور پر عقبہ بن ابی معیط پر. آپ کو پتا ہے کہ اس شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ جو ہے مکہ کے اندر حرم میں آپ نماز پڑھ رہے تھے, تو سجدی کی حالت میں آپ پہ جو ہے وہ ایک اونٹ کی اوجری ڈال دی تھی, اور پھر ایک دفعہ جو ہے اس نے چادر اوپر ڈال کر اس قدر چادر کو بھینچا اور کھینچا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے ہو رہا تھا جیسے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے دم گھٹ جائے گا. تو پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے آئے اور انہوں نے بالکل یہی تو خاص طور پہ کہا, اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ, کیا تم اس لیے نہیں کہ مارنا چاہتے ہو, قتل کرنا چاہتے ہو, یہ کہتا ہے کہ جو ہے میرا رب اللہ ہے. تو بالکل ہی اس پہ مکہ کے سرداروں پہ اس کا جو ہے اطلاع کیا گیا اور بتایا گیا کہ جو کچھ تم اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی طاقت کے بل بوتے پر جو تمہیں حاصل ہے یہاں پہ اس جو کرنا چاہتے ہو, فرعون بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی کرنا چاہتا تھا, لیکن یاد رکھو کہ اس کا انجام کیا ہوا, کیا تم بھی اسی انجام سے دوچار ہونا چاہتے ہو. یہ جو ہے ان کو بتایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بھی سبق دیا گیا کہ یہ ظالم بظاہر کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو, بالا دست کیوں نہ ہو, اور تم ان کے مقابلے میں کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو, مگر یقین رکھو جس خدا کے دین کا بول بالا کرنے کے لیے تم یہ کام کر رہے ہو اس کی طاقت کے سامنے ان کی کچھ کوئی طاقت کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. تم بس صبر کیے جاؤ اور استقامت سے اسی راستے کے اوپر ڈٹے رہو تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو ہے کیا معاملہ کرتا ہے. یہ بھی پھر ایک اور بھی پھر بتایا گیا کہ مکہ کے اندر بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ مکہ والے بہت ظلم کر رہے ہیں اور وہ غلط ہیں, لیکن وہ بالکل جو ہے وہ چپ تھے, خاموش تھے اور جو ہے کسی قسم کی کوئی بات کہتے نہیں تھے. تو پھر ایسے لوگ جو خاموش تھے ان کو ضمیر کو جھنجھوڑا گیا ہے, انہیں خطاب کیا گیا ہے کہ ظالم تمہارے سامنے مظلوموں کو کچل رہا ہے اور تم خاموش تماشا دیکھ رہے ہو, یہ کیسا ضمیر ہے تمہارا, اٹھو اور فرض انجام دو, وہ فرض انجام دو جو فرعون کے دربار میں اس راست باز مومن نے انجام دیا اور جو پوری انسانی تاریخ کے سامنے جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے کی شاندار مثال ہے. یہ بہرحال فرعون کی طرح نہیں ہے, جابر نہیں ہے, نہ فرعون کی طرح ان کے پاس طاقت ہے. تو اس شخص نے ایک اکیلا شخص جو ہے اور اپنے انجام سے بالکل بے پرواہ ہو کر اس نے جو ہے وہ فرعون کے سامنے حق اور سچ کی بات جو ہے وہ کہی ہے, تم بھی یہ جو فریض سر انجام دو. پھر توحید کے اوپر آفاق سے, کائنات سے اور انفوں سے دلائل دیے گئے, عقلی دلائل بھی دیے گئے, تاریخی دلائل بھی دیے گئے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے سکون کے لیے رات بنائی ہے, معاش کے لیے دن بنایا ہے, زمین کو کس طریقے سے جائے قرار بنایا ہے, آسمان کو چھت بنایا ہے, پاکیزہ رزق دیا ہے, اور فرمایا کہ ان سب نعمتوں کا شکر ادا کرو اور ان کا کفران نہ کرو. اقتدار اور طاقت کے نشے میں فرعونی رویوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ مغرور متکبر جو قیادت ہے قریش مکہ کی, ان کو ہلاکت کی دھمکی دی گئی ہے اور قرآن کی دعوت کے اوپر غیب لانے کی دعوت پر ایمان لانے کی جو ہے ترغیب بھی دی گئی ہے. عوام الناس کو جو ہے وہ خبردار کیا گیا, سب کو ایڈریس کیا گیا. دیکھیں جب لیڈرز کو اور جو ایلیٹ ہے مترفین ان کو جب ایڈریس کیا گیا تو ان کے جو فالوورز ہیں ان کو بھی کیا گیا کہ یہ طاغوتی طاقتوں اور امروں کی پیروی سے بچیں, یہ انہیں قیامت کے دن بالکل نہ بچائیں گے کسی صورت کے اندر بھی. پھر کچھ آفاقی اور تاریخی دلائل بھی دیے گئے. مکہ کی مغرور قیادت خبردار کیا گیا ہے کہ تم اپنی عسکری تمدنی اور شان و شوکت اور اقتصادی جو خوشحالی تمہیں تھوڑی سی حاصل ہے اس پہ نہ اعتراؤ, اللہ نے اس سے پہلے کتنی بڑی طاقتوں کو نیست و نابود کر دیا جو تم سے زیادہ زوراور تھی, بڑا امپیکٹ رکھتی تھی, بڑی جی ڈی پی تھی ان کی, بڑا ٹیکنالوجی تھی. تو اس حوالے سے صورت میں الباس باسنا اور باس اللہ کے الفاظ جو ہے بار بار دہرائے گئے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ جو سختی کا معاملہ کیا ہے. انسانی تخلیق سے توحید پر دلائل کی ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ بے جان مٹی سے انسان کو بنایا, پھر نطفے سے اس کا آغاز کیا, پھر جمع ہوا خون, پھر لوتھڑا, پھر ہڈیاں, پھر گوشت ان کے اوپر, پھر پٹھے, پھر انسانی مکمل ڈھانچہ, اس میں جان ڈالی, عقل دی اس کو, سما و بسر دی, ہزاروں میل لمبی رگوں کا جال بچھایا, خون کی گردش ہے, دل کی دھڑکن ہے, طاقت گفتار دی اسے, اسے تمیز عرفان دیا ہے, اسے سچ اور حق اور جو ہے غلط اور باطل کی جو تمیز کرنا جو ہے اس کی قوت دی, اسے اسے قوت ادراک دی, فہم و فراست دیا, حسن و جوانی دی, جو ہے دی بڑھاپا دیا اور موت. ان سب پہ ذرا غور تو کرو اور پھر ان سے اپنے رب کو پہچانو, کہ وہ کون ہے جس نے یہ سارے کے سارے معجزاتی طور پر چیزیں جو ہے کی، کیا یہ خود بخود ہو گئی ہیں؟ پھر مشرکین کو، معذب قوم جن کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا، ان کی تاریخ سے تنبیہ کی گئی کہ اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی تو پھر تمہارا حشر بھی جو انہی جیسا ہونے والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ دعوت حق کے مخالفین کے ہاتھوں جو تمہیں آزمائشیں پیش آ رہی ہیں، یہ آزمائشیں ہمیشہ اس راستے کے مسافروں کو پیش آتی رہی ہیں، تم صبر و عزیمت کے ساتھ ان کو برداشت کرتے رہو اور اپنے موقف پر جو ہے حق کے موقف پر ڈٹے رہو، بالآخر کامیابی جو ہے تمہاری ہوگی. اس کے بعد سورہ تیسری سورت، اس میں سورہ حامیم سجدہ ہے، اس کا بھی دوسرا نام معروف نام جو ہے یہ سورہ حامیم سجدہ جو ہے، یہ ہمارے قرآن پاک ہندوستان برصغیر پاک و ہند میں سینٹرل ایشیا میں جو پبلش ہوتے ہیں ان میں حامیم سجدہ ہے، اور جو یہاں پہ پبلش ہوتے ہیں ان میں سورہ فصلت ہے. یہ وہ چیز جو تفصیل سے بتا دی گئی ہے، 10 نبوی میں نازل ہوئی ہے. یہ عتبہ بن ربیعہ کی پیشکش کے جواب میں، آپ نے اس کی تلاوت کی، آپ کو پتا ہے عتبہ بن ربیعہ جو ہے تمام مکہ کی جو قریش کی قیادت تھی اس کی طرف سے جو ہے وہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جی آپ کو جو ہے مختلف چیزیں آفر کی، تو پھر اس آفر کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کی، اور یہ تلاوت سن کر جب واپس قریش مکہ کے پاس گیا تو بڑا کنوینس ہو کے اس نے کہا کہ میں تمہیں جو ہے، میں نے بڑے بڑے جو ہے وہ ڈپلومیٹک مشنز جو ہے وہ سر انجام دیے ہیں، میں تمہیں اپنی جو ہے اندر کی دل کی بات بتاتا ہوں کہ یہ جو کلام ہے یہ بہرحال رنگ لا کے رہے گا. تو اس کی جو ہے یہ ٹیسٹمنی تھی قرآن مجید کے بارے میں. اور سورت کا مرکزی مضمون جو ہے وہ دعوت توحید ہے، اور پھر وہ اس کے اندر جیسے میں نے کہا کہ توحید عملی کا بیان ہے، اور توحید عملی کا بیان جو ہے توحید عملی یہی ہے کہ پہلے تو توحید فی العبادات و دعا، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی سے مانگنا چاہیے سارا. پھر اسی توحید کی جو دعوت بندگان خدا کو دینا، اور تیسرے نمبر پہ اسی توحید کی بنیاد پہ نظام حیات کا قیام، یہ ساری کی ساری توحید عملی ہے. اس لیے اس کو جان لینا چاہیے کہ صرف توحید علمی کا یا اعتقادی طور پہ جو ہے وہ بیان، وہ بھی بہت اچھا ہے توحید کا، لیکن اگر عملی زندگی کے اندر وہ ٹرانسلیٹ نہ ہو توحید عملی زندگی میں انسان کی انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر. دیکھیں کہ اگر ہم اعلان تو کریں کہ اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بات معبود نہیں ہے، وہی یہ حکم دینے والا ہے، اسی نے ہمیں جو ہے یہ قرآن دیا ہے، اسی نے شریعت دی ہے، اسی نے احکام دیے ہیں، اسی نے پورے کا پورا نظام دیا ہے، اور پھر جب عملی زندگی میں جب جائیں تو اگر ہم کہیں کہ نہیں خدا کا نظام جو ہے اس میں بڑی جو ہے معاشی نظام یہ کام نہیں کرتا، یہ معاشی نظام ہم سود والا لیں گے اور یہ دوسرے والا یہ والا نظام لیں گے اور یہ والا یہ نظام لیں گے، تو یہ بڑی کنٹرڈکشن ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو یہ شرکت کسی صورت کے اندر بھی پسند نہیں ہے. جس نے اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پورا مانے، اس کی ذات اور اس کی صفات اور صفات کے تقاضوں کے ساتھ مانے، اور اس نے جو شریعت دی ہے اس شریعت کے ساتھ مانے، ورنہ کسی پہ کوئی جبر نہیں. اگر نہیں کوئی ماننا چاہتا تو پھر جو ہے وہ آزاد ہے، اور پھر وہ خود ہی اللہ تعالیٰ اسے جو ہے بہرحال محاسبہ کرے گا اس کے اوپر. ایمان والوں کو ابدی کامیابی کی بشارت دی گئی ہے کہ اگر وہ اس توحید کے اوپر کامیاب رہے، اس پہ اوپر جو استقامت دکھائی، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے کامیابی عطا فرمائے گا. فرمایا کہ یہ جو دعوت اللہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اور آپ کے ساتھی دے رہے ہیں، اس کا جو میڈیم ہے، اس کا جو ذریعہ ہے، اس کا جو آلہ ہے، اس کا جو ٹول ہے، وہ قرآن مجید ہے. یہ بات بتائی گئی ہے اور بہت اہم بات ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن مجید میں دیکھیں تو بھی جو ہے یہی مضمون بڑا واضح طور پر نمایاں جو ہے. اگر ہم ایکسٹریکٹ کریں تالیفی طور پر، قرآن مجید کے کئی مقامات جو آتے ہیں جہاں پہ اسی قرآن مجید کے ذریعے سے دعوت دیے جانے کے نبی اکرم کو حکم دیا ہے، اور داعیان حق کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ انذار بھی کریں، خبرداری بھی کریں، تبشیر بشارت بھی جو سنائیں اسی قرآن مجید کے ذریعے سے. تذکیر اور تذکر کے لیے بھی قرآن سے رجوع کریں، یعنی آپ جو دین بھی بتائیں اور جو لوگوں کو بلائیں اس دعوت دین کی دعوت کے لیے، تو وہ بھی قرآن مجید کے ذریعے سے ہو. ہر چیز قرآن مجید کے ذریعے، تذکیر اور تذکر بھی، اور خود اپنا تذکیہ نفس کرنا ہو تو بھی اس کے لیے قرآن مجید کی طرح. ہمیں کوئی دوسرے سہارے ڈھونڈنے کے لیے جو بہت سارے لوگوں نے ڈیوائس کر رکھے ہیں، اپنے طریقے بنا رکھے ہیں جو تذکیہ نفس کے طریقے، وہ سارے کے سارے ان کی بجائے وہ طریقہ اپنائیں جو اللہ تعالیٰ نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ٹول دیا ہے، جو ذریعہ دیا ہے، جس کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکیہ کیا، آپ لوگوں کو پاکیزہ کیا، اور وہ طریقہ ہی جو ہے وہی اسی قرآن کا سارا ڈھونڈے. اور 6 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان آیات کے اندر قرآن مجید کا جو ہے تذکرہ فرمایا ہے, تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا اہم مضمون کے طور پہ بیان ہوا ہے. پھر اس کے بعد متکبر, یہ جو اور ظالم اور طاغوتی فرعونی قوت جو تھی ان کی, جو یہ مکہ والوں کی, کو فرعون کی ہلاکت سے عبرت دلائی گئی ان کو کہ یاد رکھو. اور اس کے بعد پھر عاد اور ثمود کی ہلاکت سے ڈرایا گیا, ان کا بھی وہی جرم تھا جو تمہارا ہے, یعنی استکبار فی الارض, اور وہ یہ کہ بڑا بننا, تکبر کرنا, تکبر میں آ کے جو اس پیغام کو چھڑلا دینا. حق سے اعراض بتایا گیا ہے. اس قرآن کے احکام اور معانی, مضامین, مقصد, واض, مثالیں, وعدیں, وعیدے سب بالکل واضح کر کے جو ہے بتا دی گئی, ہر چیز بالکل الگ الگ بیان جو ہے بیان کر دی گئی ہے. اب جو اس سے اعتراض برتے گا تو پھر وہ خود ہی بخت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اندھوں سے اور بہروں سے جو ہے تشبیہ دی ہے, فرمایا کہ ان کے ذہنوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے, تو کوئی چیز جو ہے سن نہیں سکتے, سمجھ نہیں سکتے. فرمایا کہ جو لوگ بھی ایمان لے آئے ہیں, اب یہ مشکل حالات ہیں, فرمایا کہ ان سے جو ہے استقامت کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ استقامت اختیار کریں. توحید پر افاقی دلائل دیے گئے ہیں, اور ان میں سے ایک بات بتائیے کہ زمین اور آسمان بالکل پہلے ایک تھے, دھواں تھا, ظاہر ملے ہوئے تھے, پھر آسمان اور زمین کو جو ہے کائنات کو وجود میں آنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے, تو انہوں نے فرما برداری کی اور وجود میں پھر آ گئے. ظاہر ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب بالکل کوئی چیز نہیں تھی تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ بالکل جو ہے عدم سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود میں لے کے آئے ہیں. گمراہ لیڈروں اور ان کے گمراہ پیروں کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں جمع کرے گا, یہ بات بتائی گئی ہے. اور فرمایا کہ حق کی مخالفت میں انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کیا تھا, یعنی چاہے لیڈر ہوں گے اور چاہے ان کے گمراہ پیرو, یہ سارے کے سارے اکٹھے تھے حق کی مخالفت میں. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے دوزخ میں بھی اکٹھا کرے گا, اور پھر جو ہے اس جو اس انجام ان کا سامنے ایک دوسرے کو دوزخ میں دیکھیں گے تو ایک دوسرے پہ پھر لعنت کریں گے. وہ شفاء باطلہ پہ بھروسہ کرنے والے مشرکین جو امید لگائے بیٹھے ہیں اپنے شریکوں سے کہ وہ شفاعت کریں گے, بتایا گیا کہ قیامت کے دن ان کی آنکھ, کان, ہاتھ, پاؤں, خود ہر چیز ان کے خلاف گواہی دیں گے, اور کوئی کسی کی شفاعت جو اس دن پھر کام نہ کر سکے, نہ آ سکے گی. منکرین اور متکبرین کے برعکس پھر مومنین کا تذکرہ کیا گیا ہے, مخلصین کا, اور فرمایا کہ ان کی نمایاں خصوصیات میں ایمان پر استقامت بتائی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جب ایک دفعہ ان ایمان لے آئے تو پھر اس کے اوپر پھر ڈٹ گئے, پھر استقامت دکھائی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, پھر فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ, پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت کے فرشتے بھیجتا ہے, اور وہ فرشتے ان کی دنیا کے اندر بھی مددگار ہوتے ہیں اور قیامت کے روز بھی ان کو جو ہے وہ گائیڈ کریں گے. یہ بات جو ہے بتائی گئی ہے یہاں پہ. پھر نفسیاتی دلائل میں جو ہے انسان کی ایک نفسیاتی کیفیت بتائی گئی ہے کہ نزول آفات پر مشکل حالات میں جب بھی انسان مایوس ہو جاتا ہے اور پھر کوئی ذرا سی اللہ تعالیٰ ان پہ نعمتیں جو ہے وہ پاتا ہے اللہ تعالیٰ کی, تو پھر اپنے رب کو بھلا دیتا ہے. یہ انسان کی ایک جو ہے نیچر کے طور پہ نفسیاتی کیفیت بتائی گئی ہے. فرمایا کہ اس قرآن مجید میں کسی قسم کا تحریف ممکن نہیں ہے, یہ ایک زبردست کتاب ہے. فرمایا کہ اس کتاب پہ باطل نہ سامنے سے حملہ آور ہو سکے گا اور نہ پیچھے سے حملہ آور ہوگا, نہ اس کے الفاظ بدلے جا سکیں گے, نہ اس کے معانی, اور نہ اس میں کسی قسم کا تبدل کیا جا سکے گا. تو یہ 1500 برس کی ایک بڑی غیر معمولی ایک جو ہے وہ دعویٰ تھا جو پوری تاریخ اب تک اس پہ حقانیت کے اوپر جو ہے گواہ ہے. یہ بالکل اس پہ کسی قسم کی تحریف ممکن نہیں ہوئی, نہ ہو سکی ہے. قرآن پاک کی صداقت کے آثار آفاق و انفس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ بھی آج قرآن کو مان کے نہیں دے رہے, ان قریب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اس طریقے سے آفاق میں, کائنات میں ظہور پذیر ہوں گی اور نفوس کے اندر بھی, انفس کے اندر بھی اس طرح سامنے آئیں گی کہ قرآن کا حق ہونا واضح ہو جائے گا. لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ دیکھیں جو قرآن مجید میں لکھا ہے وہ بالکل واضح ہے, اور دیکھیں کہ 1500 برس سے انسان کے خیالات بدلتے چلے آ رہے ہیں, سائنس کی حقائق جو ہے وہ بدلتے چلے آ رہے ہیں, لیکن قرآن مجید کے حقائق جو ہے مزید واضح ہوتے چلے آ رہے ہیں. اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے انسان کے بدلتے ہوئے خیالات کے ساتھ کہ کوئی قرآن مجید کے خیالات بھی, قرآن مجید بھی جو ہے غلط ثابت ہوا ہو, بلکہ یہ وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمائی ہے. اور دیکھیں کہ کس طریقے سے جو انسان کا ارتقاء ہوا ہے علوم کے اندر, جو ہے جتنے بھی علوم ہیں مختلف, جو انسان کے جو دنیاوی علوم جو ہیں, علم الاسماء جو ہے, وہ کس طریقے سے ان کے اندر جو ارتقاء ہوا ہے, اور خاص طور پر ابھی اس صدی کے اندر اور بالکل لاسٹ 50-60 برس کے اندر جتنا جو ایکسپلوژن ہوا ہے نالج کا اور معلومات کا, تو دیکھیں یہ اس طرف اشارہ ہے کہ یہ ساری سی ترقی جس طریقے سے آگے بڑھی ہے, یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے جو ہے اب کائنات کو ہم بہت کتنے آگے تک جا کے جو ہے دیکھ رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس بات کو ثابت کر رہی ہیں ایک ایک کر کے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی جو اللہ تعالیٰ نے جن کو جو ارشاد فرمائی ان میں سے کوئی چیز بھی غلط نہیں ہے. قرآن مجید کی صداقت دن بدن زیادہ ہوتی جا رہی ہے, پھیلتی جا رہی ہے, جو ہی انسان کا علم ارتقا ہو رہا ہے تو یہ بھی زیادہ ہوتا جا رہا ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس وقت ارشاد فرمائی بالکل شروع کے اندر, اور اس کی بالکل صداقت جو ہے وہ ثابت ہے, اور اس لیے کہ یہ خود قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, جزاکم اللہ خیرا, بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم, ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم, واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم.